یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 14 اکتوبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 2.5 ماہ کی بندش کے بعد بالآخر پری پیڈ موبائل سروس تو بحال ہوئی، لیکن کیا رابطے مکمل بحال ہوئے؟ اتر پردیش میں یونیورسٹی کی طالبہ بولی،
سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ کب ہو جائیں گے، لیکن میری کوئی گھر والوں سے ابھی تک بات نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس کوئی پوسٹ پیڈ فون نہیں ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک جیولری شاپ کے سبز بندوں میں کیا خاص بات ہے جو ان کی مانگ اچانک بڑھ گئی؟
پرائز فیل کر رہا تھا کہ پاکستان کی ایک برانڈ اتنے ریزنیبل پرائز والی آرٹیکل، اتنی بڑی پرسنالٹی نے اس کو ایڈاپٹ کیا، اس نے پہنا ہے۔
یہ سب موضوعات خبروں کے بعد، خبریں ہدا اکرام کے ساتھ۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے تقریباً 70 دنوں کے بعد پوسٹ پیڈ موبائل ٹیلیفون سروسز بحال کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ جبکہ انڈیا میں سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں حالات ویسے نہیں ہیں جیسے حکومت پیش کر رہی ہے۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن کی پاکستان آمد کے موقع پر پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق انسپکٹر جنرل اسلام آباد نے مونیومنٹ ماگلا ہلز، گرلز اسکول قائد اعظم یونیورسٹی اور روٹ کا دورہ کیا۔ ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ کی ریاستی افتتاحی تقریر میں کہا ہے کہ برطانوی حکومت نئے اقدامات بریگزٹ کے بعد متعارف کرانا چاہتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی ترجیح 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کو محفوظ بنانا ہے۔ حکومتی ایجنڈے میں شامل دیگر امور میں یورپی یونین کے شہریوں کو برطانیہ منتقل کرنے والے امیگریشن کے خاتمے کے بارے میں ایک نیا بل بھی شامل ہے۔ ان اقدامات سے امید ہے کہ مالیاتی شعبے میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس سال اقتصادیات کے لیے نوبیل میموریل انعام ابھیجیت بینرجی، ایسٹر ڈیوفلو اور مائیکل کریمر کو دیا گیا ہے۔ سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے ان تینوں کی عالمی غربت کے خاتمے کے تجرباتی طریقہ کار کی تعریف کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی تحقیق غربت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں کافی حد تک بہتری لائی ہے۔ اسپین کی عدالت عظمیٰ نے 9 کیٹلن علیحدگی پسند سیاستدانوں اور کارکنوں کو بغاوت اور دیگر جرائم کے لیے طویل قید کی سزا سنائی ہے، جو 2017 میں خطے کی آزادی سے متعلق ناکام ہونے والی تحریک میں ان کے کردار سے منسلک ہے۔ نافرمانی پر دیگر افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سب سے طویل سزا، جو کہ 13 سال کی ہے، سابق علاقائی نائب صدر کو دی گئی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے شمالی شام میں ترکی کی کارروائیوں کے بعد اسے ہتھیاروں کی برآمد کو محدود کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ہدا اکرام سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف ترکی کی فوجی کارروائی کے بعد کردوں کا ترکی سے نمٹنے کے لیے شامی فوج سے تازہ معاہدہ ہوا ہے، جس کے بعد ایک فریق فوجی مدد کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ دوسرا اس کی تردید۔ اس کے علاوہ شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ ڈچز آف کیمبرج کیٹ مڈلٹن کچھ دیر بعد پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ اس دورے کے تناظر میں رپورٹ بھی سیربین کا حصہ ہوگی، لیکن پہلے آج کا اہم ترین موضوع۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست کے بعد آج موبائل فون سروس صرف پوسٹ پیڈ کنیکشنز پر بحال ہو گئی ہے، لیکن پری پیڈ اور انٹرنیٹ سروس اب بھی معطل ہے۔ 60 لاکھ موبائل فون صارفین نے 2.5 ماہ کی قزغن کے بعد اب سکون کا سانس لیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سیل فون کے رابطوں کی بحالی سے حالات معمول پر آئیں گے، لیکن تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں اب بھی بحال نہیں ہو پائی ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
موبائل فون کی گھنٹی، کشمیریوں نے یہ آواز تقریباً 2.5 ماہ بعد سنی ہے۔
ٹورسٹ کے علاوہ یہاں لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بھی زندہ دل لوگ ہیں، ان کے پاس دل بھی ہے، جو دھڑکتا بھی ہے، ان کے خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں۔ اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا۔
آج 2.5 مہینے بعد فون چلایا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم، اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو سفرنگ ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس سے کچھ سارٹ نا کچھ ریلیف ملے گی ان کو, اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس کو اس سے بہت زیادہ ریلیف ملے گی.
پہلی بات یہ کہوں گا کہ میں پوسٹ پیڈ یوزر نہیں ہوں, میں پری پیڈ یوزر ہوں. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے فون میرے جیب سے بھی نکل جائے تاکہ میں بھی جڑ چکوں دنیا سے, تاکہ میں بھی اپنے بھائیوں سے جڑ چکوں.
طویل مدت کے لیے جیسے وقت ہی ٹھہر گیا تھا, رابطے کسی حد تک بحال تو ہو گئے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے.
15 سال قبل جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موبائل ٹیلی فون کی سہولت دی گئی تھی, اسی طرح کی گہما گہمی اس حکومت کی نگرانی والے ٹیلی کمیونیکیشن آفس میں تھی, اور آج جب کہ 2.5 مہینے کے بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے, اسی طرح کی گہما گہمی ہے کیونکہ بیشتر موبائل فونز کام نہیں کر رہے ہیں. اور صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں ایک میسج آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بل بقایا ہے, حالانکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ پوسٹ پیڈ موبائل سبسکرائبرز کی مواصلاتی سہولت جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے, لیکن ابھی بھی 20 لاکھ ایسے پری پیڈ موبائل سبسکرائبرز ہیں جن کے فونز کام نہیں کر رہے ہیں.
حکومت کا کہنا ہے کہ فون رابطوں کی بحالی سے حالات بہتر ہو جائیں گے. ریاض مسرور, بی بی سی نیوز, سری نگر.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیل فون سروس بحال تو ہو گئی لیکن اس کے باوجود متعدد افراد اپنے گھر والوں سے رابطے نہیں کر پائے ہیں. اتر پردیش کی ایک یونیورسٹی کی طالبہ اسما مشتاق بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. ان سے ہماری ساتھی نادیہ سلیمان نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا ان کی والدین سے بات ہوئی.
سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ کب ہو جائیں گے, لیکن میری کوئی گھر والوں سے ابھی تک بات نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس کوئی پوسٹ پیڈ فون نہیں ہے, سم بھی نہیں ہے. اور رہی فرینڈس کی بات, میرے فرینڈس کے پاس بھی نہیں ہے, میرے ریلیٹیوز کے پاس بھی نہیں ہے پوسٹ پیڈ فون, کیونکہ وہاں پہ تو منیمم لوگوں کے پاس پوسٹ پیڈ فون ہوتا ہے. اور انہوں نے بولا کہ ہم لوگ وہی ریسٹور کرنے جا رہے ہیں, تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر کسی کے پاس پوسٹ پیڈ فون نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو پری پیڈ فون بھی انہیں ریسٹور کرنا چاہیے تھا.
کتنے دن ہو گئے آپ کی اپنے گھر والوں سے بات نہیں ہوئی؟
میں 21 اگست سے یہاں پہ آئی ہوں, تو تب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. شاید 1 یا 2 بار میری بات ہوئی ہے گھر والوں, وہ بھی پریشانی میں ہو کر وہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن یا کسی آفس سے کال کر لیتے ہیں, تو کبھی میری ان سے بات ہو پاتی ہے.
کتنا مشکل تھا یہ وقت آپ کے لیے, اور ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ اب بھی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں؟
میں تو یہی کہوں گی کہ جو انہوں نے یہ پوسٹ پیڈ سم کا ریسٹور کیا ہے, یہ تو انہوں نے اپنے مطلب انہیں اپنی یہ چوائس ہے کہ ہم لوگ پوسٹ پیڈ جو ہے ان کو ریسٹور کریں, لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پری پیڈ بھی ریسٹور کریں تاکہ باقی بچے جو ہے وہ بھی اپنے گھر والوں سے بات کریں.
کیا وجہ ہے کیوں پری پیڈ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں پوسٹ پیڈ کے بجائے؟
پری پیڈ کیوں زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں, کیونکہ اس والے سم پہ ہم اپنی مرضی پہ ریچارج کر لیتے ہیں.
یہ تھی انڈین ریاست اتر پردیش کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک طالبہ اسما مشتاق. یہ تو اپنے پیاروں سے بات نہ کر پائیں, لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے متعدد منقسم خاندانوں کے افراد نے اپنے عزیزوں کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیل فون پر کال کی اور ان سے ان کی خیریت بھی دریافت کی. تفصیل کے ساتھ مظفر آباد سے صحافی ایم اے جرال.
انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے اور وہاں جاری لاک ڈاؤن کو 70 روز گزرنے کے بعد آج پیر کے روز یوں ہی بھارت کی حکومت نے پوسٹ پیڈ موبائل سروس کو بحال کیا, تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لاکھوں منقسم خاندانوں نے فوری طور پر موبائل کے ذریعے اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی. ان میں سے بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو محض لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب اس بنیاد پر اپنے پیاروں کی خیریت معلوم کرنے سے قاصر ہے, کیونکہ اس پار وادی کشمیر میں رہنے والے ان کے عزیز و اقارب پوسٹ پیڈ موبائل سروس استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو خیریت معلوم کرنے میں کامیاب رہے. لائن آف کنٹرول کے علاقے چناری سے تعلق رکھنے والے اعجاز میر لائن آف کنٹرول کے آر پار تجارت میں بطور تاجر کام کرتے ہیں, جن کی بیوی اور بچے 5 اگست سے ان کے رابطے میں نہ تھے. ان کی اہلیہ بچوں کی ہمراہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے والدین کے ہاں سری نگر گئی تھیں.
5 اگست کے بعد آج پہلی بار میری 7 سالہ بیٹی کے ساتھ سری نگر میں بات ہوئی. وہ جس وقت میری سارا کے ساتھ بات ہوئی میری بیٹی کے ساتھ, تو وہ لمحات میں بیان نہیں کر سکتا. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ وہ میں بیان کر سکوں کہ کتنی مجھے خوشی ملی, کتنا مجھے سکون آیا کہ میرے بچے جو ہیں, میری ایک 7 سال کی بیٹی اور ایک 6-7 مہینے کی بیٹی ہے, دو اور میری وائف وہاں پہ سب خیر خیریت سے ہیں.
عبد الرشید احمد بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی اس پار وادی کشمیر میں اپنے عزیز و اقارب سے بات چیت ہوئی ہے.
آج دن 71 دنوں کے بعد میری گھر میں بات ہوئی، بہنوں سے بات ہوئی، ان کے بچوں سے بات ہوئی، بہت دکھی پایا ان کو، بہت تکلیف میں ان کو پایا، ان کے اندر کوئی ایسا غم اور دکھ ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر پائے، اور ان کی گفتگو سے ایسے لگا کہ کشمیر دنیا سے ناراض ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ سارے کے سارے سکتے کی حالت میں، خوشی بھی ہوئی اور بہت دکھ بھی ہوا کہ کشمیری لائن آف کنٹرول کے آر پار کے حالت میں جی رہے ہیں۔
سن 90 میں مسلح جد و جہد کے بعد وادی کشمیر سے لائن آف کنٹرول عبور کر کے مظفر آباد آنے والے عاشق بٹ اب اس خطے میں ایک معروف مقامی گلوکار ہیں۔ 2 ہفتے قبل ان کی والدہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں وفات پا گئی تھیں، مگر آج پیر کے روز موبائل سروس بحال ہونے کے باوجود وہ خاندان والوں سے بات چیت نہیں کر پائے۔
میری والدہ صاحبہ جو مقبوضہ کشمیر میں انتقال ہو گئی ہے، اس کی 3 دن کے بعد مجھے پتہ چلا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بہت کوشش کیا اپنے والدہ کو دیکھنے کے لیے آخری لمحات میں، کہ گھر والوں سے فیملی سے بات کرنے کے لیے۔ ابھی تک لگا ہوا میں اپنی فیملی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کہ ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا ہے میری فیملی سے۔ 13 دن ہو گئی میری ماں کو، مگر میرے دل میں وہی تمنا ہے کہ میں اپنی فیملی سے بات کروں، اپنے والد سے بات کروں، اپنے والد سے پوچھوں، مگر کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے میرے گھر والوں کے ساتھ۔
یاد ہے انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے قبل بھی عام حالات میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رہنے والے کسی بھی فرد کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے کسی بھی عزیز و اقارب یا جاننے والے کو موبائل یا لینڈ لائن سروس سے فون کرنے کی اجازت نہیں رہی۔ ایم اے جلال، بی بی سی، ظفر آباد۔
اور اب ذکر مشرق وسطی کی ریاست شام کا، جہاں کرد حکام کا کہنا ہے کہ شامی حکومت نے کردوں کے خلاف ترکی کی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے اپنی فوج کو شمالی سرحد پر بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کردوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شمالی شام میں جان بوجھ کر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو رہا کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے میں دوبارہ امریکہ شامل ہو جائے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں سارا عتیق۔ یہ خلاصہ صوتی جھلک سے شروع ہو رہا ہے۔
شامی حکومت کی جانب سے اس اعلان کے بعد شمالی شام کے علاقے حساکہ میں لوگ سڑکوں پر باہر نکلائے اور اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ تل تامر کے علاقے میں جب شام کی حکومتی فوج داخل ہوئی تو وہاں کی رہائشیوں نے اس کا خوشی سے استقبال کیا۔ شام کی حکومت اور ترک حملوں کا سامنا کرنے والے کرد جنگجوؤں کے درمیان معاہدہ امریکہ کی جانب سے شام کے غیر مستحکم صورتحال اور وہاں سے اپنے باقی تمام فوجیوں کو نکالنے کے بعد سامنے آیا۔ اس سے قبل شام کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ حکومتی فوج کو شمال میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ تاہم ترکی کے صدر طیب اردوغان کے سینئر مشیر انور چیوک نے شامی فوج کی شمالی سرحد پر تعیناتی کی تردید کی۔
اگر وہ علاقے میں کہیں بھی ہوئے تو وہ ترکی کی جنوبی سرحد کے پاس ہوں گے اور ہمارے محفوظ زون سے باہر ہوں گے۔ ہم شام کے 30 کلومیٹر اندر محفوظ زون بنا رہے ہیں۔ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کرد دہشت گردوں وائی پی جی اور پی وائی ڈی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ صرف افواہ ہے۔ ہم فوج کی نقل و حرکت نہیں دیکھ رہے، وہ سرحد پر نہیں ہیں، سرحد پر ہم ہیں۔
کرد حکام نے اس معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ فی الحال شام کی افواج کو تل ابیز اور راس العین کے درمیان تعینات نہیں کیا جائے گا جہاں ترک افواج کے حملے جاری ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شامی افواج کو کرد حکام کے زیر اثر علاقوں میں ہی تعینات کیا جائے گا۔ کرد حکام نے زور دے کر کہا کہ اس علاقے میں وہی سیاسی اور قانونی معاملات کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ ترکی کی جانب سے کرد کے خلاف کی جانے والی اس کارروائی کا مقصد کرد افواج کو اس سرحدی علاقے سے نکالنا ہے۔ کرد جنگجو یعنی شامی ڈیموکریٹک فورسز اس علاقے میں امریکہ کی حریف رہی ہیں اور انہوں نے امریکہ پر سلامتی فراہم کرنے کے وعدے کے باوجود انہیں تنہا چھوڑ دینے کا الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ امریکی افواج کے علاقے سے انخلا اور ترکی کی فوج کے حملے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو قیدیوں کی جیلوں کی حفاظت ان کی اب ترجیح نہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں شام میں کرد حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرد جان بوجھ کر دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کو اس علاقے میں مصروف رکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو کو ترکی اور یورپ آرام سے دوبارہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ ترکی کی جانب سے کردوں کے خلاف کی جانے والی اس کارروائی کا مقصد کرد افواج کو اس سرحدی علاقے سے نکالنا ہے۔ ترکی نے کرد کے زیر قیادت شامی ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ڈی ایف کے زیر کنٹرول علاقوں پر گزشتہ 5 دنوں کے دوران شدید بمباری کی، جس میں دونوں جانب سے درجنوں عام شہری اور جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز اس علاقے میں امریکہ کی حریف ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں سارا عتیق، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ ECB نے آئندہ سال پاکستان کے خلاف مجوزہ سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آئندہ سال جولائی میں انگلینڈ کا دورہ کرے گی، جہاں پر وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام نیشنل T20 کرکٹ کپ کے تیسرے میچ میں آج ناردرن نے ساؤدرن پنجاب کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 136 رنز کا ہدف ناردرن نے 19 اوورز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر حاصل کر لیا۔ انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں 6 رن سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ رگبی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنلز مقابلے 19 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا اور دوسرے کوارٹر فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ فٹ بال لیگ UEFA یورپین چیمپئن شپ کوالیفائنگ میں آج کل 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ نمایاں میچز میں انگلینڈ کا مقابلہ بلغاریہ، فرانس کا مقابلہ ترکی اور پرتگال کا مقابلہ یوکرین سے ہوگا۔ دوسری جانب فٹ بال لیگ انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج روانڈا کا مقابلہ تنزانیہ، چیک ریپبلک کا مقابلہ ناردرن آئرلینڈ، ایجپٹ کا مقابلہ بوٹسوانا اور وینزویلا کا مقابلہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو سے ہوگا۔ ٹینس کے ٹورنامنٹ کریملن کپ میں ویمن سنگلز کے ایک مقابلے میں لیٹویا کی انستازیا سیواسٹووا نے بیلاروس کی الیکسانڈرا ساسنوویچ کو 6-1 اور 7-5 سے شکست دے دی۔ دوسری جانب ٹینس کے ٹورنامنٹ یورپین اوپن میں آج فرانس کے جوئل فریڈ سونگا اٹلی کے لورینسو سونیگو، جبکہ ارجنٹائن کے گیڈو پیلا جرمنی کے پیٹر گوئے آف چیک کا سامنا کریں گے۔ اور FIH ہاکی اولمپک کوالیفائرز 2019 کے میچز 25 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں پاکستان اور انڈیا سمیت 14 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے شمشاد آفریدی سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں تو پاکستانی سوشل میڈیا صارفین آئے روز یا تو کسی نہ کسی موضوع پر بحث کرتے نظر آتے ہیں یا کسی کی درگت بناتے ہیں، لیکن گزشتہ روز پاکستانی ٹویٹر پر ایک مختلف قسم کا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا، اور وہ ٹرینڈ ہے #SouthAsianArtist۔ اب یہ محض ایک ہیش ٹیگ ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ تفصیل bbcurdu.com پر موجود ہے، ضرور پڑھیے گا۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ آج اپنے شاہی دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ یہ برطانوی شاہی خاندان کا 13 سال میں پہلا پاکستانی دورہ ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے، لیکن پولیس اور ملٹری اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد شہر میں موجود ہے۔ سکندر کرمانی نے ماضی میں شاہی خاندان کی طرف سے کیے گئے دوروں پر ایک نظر ڈالی ہے، ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غزنفر حیدر۔
جب شہزادہ ولیم اپنی اہلیہ کیٹ کے ساتھ پاکستان آئیں گے تو وہ اپنے خاندان کے دیگر اراکین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ان کی ماں اور دادی آج سے 22 سال پہلے 1997 میں پاکستان آئے۔ ان کی والدہ شہزادی ڈائنا کو پاکستان میں اب بھی بڑی عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہزادی ڈائنا کی 1991 میں پہلی بار پاکستان آمد پر سابق سفارتکار اور سیاستدان آبدہ حسین کو ان کے دورے کی ذمہ داری سونپی گئی۔
وہ سحر انگیز شخصیت کی مالک تھیں، پریوں کی کہانیوں میں پائی جانے والی شہزادی کی مانند۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، بہت زیادہ تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے باہر آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کا بھی پاکستان میں گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا۔
پاکستان
شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے پاکستان دورے میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی، لیکن پاکستانی حکام ساتھ ہی یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پچھلے کچھ سالوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ برطانیہ کے لیے یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ برطانیہ میں سمندر پار پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قریبی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ماضی میں برصغیر پر برطانوی راج تھا، لیکن جہاں بہت سے لوگوں کی اس دور سے خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، وہیں بہت سے دوسرے اس وقت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ پشاور ہے، اپریل 1930۔ اس جگہ پر برطانوی فوج نے آزادی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ مقامی تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ کیا یہ جگہ 1930 میں بھی ایسی ہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، یہ جگہ 98% ایسی ہی ہے۔ اقبال کے دادا اس وقت یہاں ایک دکان چلاتے تھے، انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں مظاہرین کی مدد کرنے کی وجہ سے گرفتار کر کے اذیت دی گئی۔
سڑک کے اوپر اس کی سہانی کے بازار میں، اور سڑک جو ہے وہ خون سے لت پتی، سرخ جیسے خون کا ذریعہ بہہ رہا ہو، اور جگہ جگہ لاشیں تھیں۔ اور اس کے بعد تو ضرور معافی مانگنی چاہیے اس طرح لوگوں کے دلوں کو۔ اب وہ لوگ واپس تو نہیں آ سکتے، جو گرینس لوگ ہیں ان کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی فیملیز تو ہیں آبویسلی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ چلیں انہوں نے اپنا احساس کیا، ضرور معافی مانگنی چاہیے۔
لیکن بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ ماضی کی تلخیاں بھلا کر یہ شاہی دورہ پاکستان کی شہرت کو عالمی سطح پر ایک مثبت انداز میں پیش کرے گا۔
لوگ عموماً دہشت گردی اور سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر پاکستان نہیں آتے، یہ اچھی بات ہے کہ شاہی خاندان کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، اس سے پاکستان کے مثبت پہلوؤں کا پتہ چلے گا۔
پاکستان میں برطانوی دور حکومت کی یادیں ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے لیے ماضی کے بجائے حال پر ترجیح دینا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے۔
اگلی خبر بھی اسی شاہی دورے کے تناظر میں ہی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کا ایک فیشن برانڈ ہے جو خواتین کے ملبوسات کے ساتھ ساتھ دلکش جیولری ڈیزائن کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک دن اچانک سبز پتھروں اور کرسٹل سے بنے بندے زین کے سٹور سے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ سنیے سٹور کے مالک انیس نوی والا اور جیولری ڈیزائنر سارا منیا کی زبانی۔
اس سے بڑا شاکنگ نیوز میرے لیے لائف میں کبھی نہیں ہوا۔ ہر کوئی اس پرائڈ فیل کر رہا تھا کہ پاکستان کی ایک برانڈ اتنی ریزنیبل پرائس والی آرٹیکل، اتنی بڑی پرسنالٹی نے اس کو ایڈاپٹ کیا، اس نے پہنا ہے۔
یہ جولری پرٹیکولرلی اٹ از کلر وائز ٹریڈیشنل بھی ہے اور کلاسی بھی ہے، تو وہ آئی تھنک ان کی پرسنالٹی کو بہت سوٹ کیا تھا۔
سیلس تو ہماری یہ دیکھ لیجیے کہ جو ہماری جویلری کی جو ویب سائٹ پہ جو وہ تھا، وہ تو میرا خیال ہے ہم اس کو اسکائی روکیٹنگ ہو گیا، بلکہ ہمارے پاس اتنی انوینٹری تھی نہیں کہ ہم ان کی نیڈ کو پورا کر سکیں۔
دے آل آر ڈیزائنڈ کیپنگ ان مائنڈ دی وومن آف ٹوڈے، اور کانفیڈنٹ وومن جو انڈیپینڈنٹ بھی ہے، یٹ ہومزی بھی ہے، وہ ٹریڈیشنل بھی ہے اور وہ کنٹمپرری بھی ہے۔
فیشن بھی یونیورسل ہوتا ہے، اس کو کسی ملک کی باؤنڈریاں روک نہیں سکتی۔ میری وش یہ ہے کہ میں ان کو پاکستانی ہمارا جو ڈریس ہے اس میں دیکھوں تو بہت اچھا لگے۔
پاکستان میں اب تک ڈینگی کے کئی ہزار کیسز سامنے آ چکے ہیں اور صوبہ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کس طرح اس بیماری کو پھیلنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، آئیے سنتے ہیں لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ڈینگی نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق تاحال 6000 سے زائد افراد میں اس بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے۔ بظاہر صوبائی حکومت ڈینگی کو پھیلنے سے روکنے پر قابو پانے میں مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ سن 2011 میں ہونے والی پہلی پھوٹ کے بعد انتظامیہ نے ڈینگی پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ وہ کون سے ایسے اقدامات تھے جن کی مدد سے مچھر سے پھیلنے والی اس وبا پر قابو پایا گیا؟ پروفیسر وسیم اکرم سن 2012 میں ڈینگی ریسرچ کے سربراہ تھے، اب بھی وہ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب بھی وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہر حکومتی متعلقہ شعبے کو منظم طریقے سے متحرک کیا گیا تھا۔
جوائنٹ کلیبریٹو ایفرٹ تھا جس کو الٹیمیٹلی پرووک کیا گیا تھا۔ پھر کیپیسٹی آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کیا گیا تھا، اور پھر ٹوٹلی جو سا ہم ڈبلیو ایچ او اپروڈ جو پالیسی ہے اس کو الٹیمیٹلی ہم نے انفورس کیا تھا۔ اور آف کورس اس کے پیچھے جو سی پولیٹیکل بیک اپ بھی کافی زیادہ تھی، بیکنگ بھی کافی تھی۔ پھر جتنی ہے جسے کہتے ہیں انٹر سیکٹورل کولیبریشن جو سی تھی، پبلک اویئرنیس جو سی اس کے اوپر بہت زیادہ جو سا وہ کام ہوا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے جوائنٹ ایفرٹ، اور پلس اس سسٹم کو ایسا بنایا گیا تھا کہ یہ سسٹین کر جائے۔
ڈینگی پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات لیے گئے ان کا ایک جزو ڈینگی ایکٹیویٹی ٹریکنگ سسٹم تھا۔ اس کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ لاہور نے ترتیب دیا تھا۔ اس سسٹم کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ ہر حکومتی محکمہ اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہا ہے۔ موبائل فون ایپ کے ذریعے یہ بھی یقینی بنایا جاتا تھا کہ جن علاقوں میں ڈینگی کی موجودگی کا خطرہ ہو ان کی نشاندہی کر کے الرٹ جاری کر دیا جائے۔ اس سسٹم کے بانی پی آئی ٹی بی کے سابق سربراہ عمر سیف نے بی بی سی کو بتایا کہ اس طرح مشترکہ حکومتی کوشش کو کامیاب بنایا گیا۔
اس وقت ہم نے یہ ایک بہت بڑا سسٹم وضع کیا جس میں تمام جو اسٹاف تھا، تقریباً 14,000 لوگ تھے جو ڈینگی پریونشن ایکٹیویٹیز پر کام کر رہے تھے، جن کو اسمارٹ فونز دیے گئے اور پھر ایک اپلیکیشن بنائی گئی کہ جہاں بھی ڈینگی پریونشن ایکٹیویٹیز کی جائیں اس کی تصویر اسمارٹ فون سے اتاری جائے اور اس کو جی پی ایس ٹیگ کیا جائے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ پھر آٹومیٹکلی ٹائم اسٹیمپ ہو جائے گا۔ تو یہ کہ کام کہاں ہوا، کس نے کیا، اور پھر اس کا تصویری جو بھی اس کی شہادت ہے وہ اس کے ساتھ سبمٹ کی جائے۔
پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے چند روز قبل متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں نظر آنے والی حالیہ تیزی ایک بین الاقوامی رجحان کا نتیجہ ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع زیارت کا، جہاں بانی پاکستان محمد علی جناح کی رہائش گاہ پر حملے کے مقدمے میں نامزد ملزمان میں سے 15 کو عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ 2013 میں ہونے والے اس حملے میں زیارت ریزیڈنسی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ریزیڈنسی پر حملے کا مقدمہ بلوچ علیحدگی پسند رہنما نوابزادہ ہربیار مری سمیت 18 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
زیارت میں جون سن 2013 میں ہونے والے حملے میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی ریزیڈنسی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ حملے کا مقدمہ 18 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ان میں بیرون ملک مقیم علیحدگی پسند رہنما نوابزادہ ہربیار مری، اسلم بلوچ اور ناصر بلوچ کے سوا باقی 15 ملزمان کے خلاف مقدمہ 6 سال تک چلتا رہا۔ ان میں سے 2 زیر حراست تھے جبکہ باقی ضمانت پر تھے۔ ان 15 ملزمان کی حد تک انسداد دہشت گردی کے ایک عدالت نے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ان سب کو بری کر دیا۔ ان ملزمان میں سے 2 کے وکیل ملک ممتاز محفوظ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ان کے موکلوں سمیت تمام ملزمان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔
ثبوت وغیرہ ٹھیک ہے، مین کیس میں کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی سوائے وہ جو پولیس والوں کے بیانات کے علاوہ۔ اس بیسس پر کیونکہ شہادت کوئی نہیں تھی، کسی کو کوئی ویٹنس نہیں تھا، کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ان کو اور پہلے سے حراست میں، اس بیسس پر بری میرے 2 کلائنٹ ہو گئے، باقیوں کو بھی تقریباً یہی تھا۔
عدالت میں پیش نہ ہونے پر نوابزادہ ہربیار مری کو مفرور قرار دے کر ان کی حد تک کیس کو التوا میں رکھا گیا تھا، جبکہ باقی 2 ملزمان میں سے اسلم بلوچ گزشتہ سال دسمبر میں افغانستان کے شہر قندھار میں ایک خودکش حملے میں مارے گئے تھے، جبکہ ناصر بلوچ ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں دوران حراست طلاق ہوا تھا۔ اس حملے کے بعد 14 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے زیارت میں اس ریزیڈنسی کی عمارت پر دوبارہ کام شروع کر کے اسے اس کی اصلی حالت میں بحال کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
محمد کاظم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین کا وقت بھی ختم ہوا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر سارا عتیق اور اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق۔ عبداللہ فاروقی سمیت سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے خدا اکرام کی زبانی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے تقریباً 70 دنوں کے بعد پوسٹ پیڈ موبائل ٹیلی فون سروسز بحال کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن آج رات 9 بجے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کا استقبال کریں گے۔ شاہی جوڑا 4 روزہ دورے میں 15 اکتوبر کو صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کرے گا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے شمالی شام میں ترکی کی کارروائیوں کے بعد اسے ہتھیاروں کی برآمد کو محدود کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ فروخت کو معطل کر رہے ہیں۔ جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو میں خطرناک ترین سمندری طوفان ہیگیبس کے ٹکرانے سے اب تک کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی تباہی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کے لیے ہزاروں فوجی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2 دہائیوں بعد صومالیہ اپنا پہلا بلڈ بینک قائم کر رہا ہے، اس میں 10,000 یونٹ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔